کتاب چراغ آسمان سے آج علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے خطبات کو نہج البلاغہ کی شکل میں مومنین تک پہنچایا ان کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اسم گرامی محمد بن حسین، کنیت ابو الحسن اور لقب شریف رضی. یہ برادر سید مرتضی علم الہدا. آپ کی ولادت 359 عیسوی میں ہوئی. آپ 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب 7 امام سے جا ملتا ہے. ابو احمد حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم، چنانچہ ابو علائی ماری نے آپ کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے: تمہارے اور امام کے درمیان بہت تھوڑی وصالت حائل ہے اور تمہاری بلندیاں اکابر و اشراف پر نمایاں ہیں. آپ کی مادر گرامی کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: فاطمہ بنت الحسین بن حسن الناصر ابن علی ابن حسن ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ایسے بلند مرتبہ ماں باپ کے زیر سایہ پروان چڑھ کر جس منزلت، عزت اور شرافت پر فائز ہوئے اس کا اندازہ مشکل ہے. اس پر طرفا یہ کہ استاد بھی ایسے نصیب ہوئے جو اپنے فن کے امام مانے جاتے تھے. چنانچہ حسن ابن عبداللہ سرانی نحو و لغت و عروس و خوافی کا درس دیتے تھے. ایک مرتبہ قواعد نحو پڑھاتے ہوئے سید رضی سے پوچھا کہ جب ریت عمر کہیں اس میں علامت نصیب کیا ہوگی؟ آپ نے لفظ نصیب عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برجستہ جواب دیا: بغض علی. اس جواب پر استاد اور دوسرے طلباء دنگ رہ گئے. چنانچہ آپ کا سن ابھی 10 برس کا بھی نہ تھا. آپ میں ذہانت اور خطابت بے مثال تھی. کیوں نہ ہو جبکہ شیخ مفید کے خواب میں آ کر شہزادی کونین نے دونوں بھائیوں سید مرتضیٰ اور سید رضی کو اپنا فرزند کہا، جس کی تفصیل شیخ مفید کے احوال میں مذکور ہے. یہ دونوں بھائی آسمان شیعت کے آفتاب و مہتاب ہو کر چمکے. جیسا کہ ان دونوں بھائیوں نے دنیاوی عروج پایا، ان کے بعد کسی کو وہ مقام نصیب نہ ہوا. آپ کا لقب اشراء الطالبین بھی ہے. آپ حافظ قرآن تھے. مقام علمی اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، جس کے متعلق آج تک بس علماء اہل سنت کو شبہ ہے کہ یہی آپ کی تصنیف ہے. حالانکہ یہ شبہ بے بنیاد ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ جمع کیا ہے سید رضی کی ولادت سے قبل اہل سنت کی کتابوں میں چیدہ چیدہ موجود ہے. سید رضی علم و حکمت و فنکارانہ تخلیق میں ذہین واقع ہوئے تھے. آپ فیاض، کریم النفس اور بلند پایا شاعر تھے. 10 سال کی عمر میں آپ نے شعر کہنا شروع کیا تھا. ابو اسحاق احمد ابراہیم بن بلال صحابی لکھتے ہیں کہ ایک دن محمد مہدی وزیر کے ساتھ تشریف فرما تھے. ملازم نے اطلاع دی کہ جناب سید مرتضیٰ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. وزیر نے اجازت دی اور خود بطور تعظیم اٹھ کھڑا ہوا. وزیر نے آپ کی بڑی قدر و منزلت کی. جب آپ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کو رخصت کرنے کی غرض سے وزیر بھی کھڑا ہو گیا اور بڑے احترام کے ساتھ خدا حافظ کہا. آپ نے جانے کے بعد وزیر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا. تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ ملازم نے اطلاع دی کہ جناب سید رضی تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ سن کر وزیر نے قلم کاغذ پھینک دی. ذہنی انتشار کی حالت میں خود جا کر سید رضی کو خوش آمد کہا اور آپ کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا، اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود سید رضی کے سامنے بیٹھ گیا. واپسی پر احتراماً آپ کے ساتھ دروازے تک گیا اور خدا حافظ کہا. وزیر کے اس طرز عمل کو دیکھ کر میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں. وزیر نے کہا کہ تمہارا سوال میں جانتا ہوں. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ سید مرتضیٰ کی بنسبت میں نے سید رضی کا زیادہ احترام کیوں کیا؟ ہرچند کہ سید مرتضیٰ نہ صرف بڑے بھائی ہیں بلکہ آپ علم آپ کا علم بھی زیادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا یہی سوال ہے. وزیر نے کہا سید رضی کے کردار کا ایک عجیب و غریب پہلو ہمیشہ میرے پیش نظر ہوتا ہے. وزیر نے سید رضی کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کرتے ہوئے کہا خداوند عالم کا آپ پر بڑا کرم ہے. واقعہ یوں ہے کہ خداوند کریم نے جب آپ کو فرزند سے نوازا تو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں نے 1,000 دینار ایک طبق میں لگا کر آپ کی خدمت میں روانہ کیے, لیکن آپ نے اس کو رد کر دیا اور کہا وزیر موصوف بخوبی اس بات سے واقف ہیں میں کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا. بار دیگر میں نے یہ کہہ کر وہ طبق روانہ کیا کہ یہ آپ کے نومولود کے لیے تحفہ ہے. فرمایا کہ ہمارے گھرانے میں بچے بھی کسی قسم کی چیزیں قبول نہیں کرتے. واپس شدہ دینار تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ یہ آپ کے بچے کی دایا کے لیے ہے. جواباً لکھا ہمارے گھر باہر کی دایا نہیں ہوتی, خاندان کی خواتین ہی یہ فرض انجام دیتی ہیں اور ان خواتین کو بھی کسی کی کوئی چیز قبول کرنا گوارا نہیں. چوتھی مرتبہ دینار بھیجے اور کہا کہ یہ دینار ان طلباء کے لیے ہیں جو آپ سے درس حاصل کرتے ہیں. یہ سن کر آپ نے وہاں موجود طلباء سے کہا وہ جتنے چاہیں لے لیں. آپ کی اجازت کے باوجود کسی طالب علم نے ایک دینار بھی نہ لیا, البتہ ایک طالب علم نے ایک دینار اٹھا لیا, اپنی ضرورت کے مطابق اس کے ایک دینار سے کچھ لے لیا اور بقیہ ریزگری کو واپس طبق میں ڈال دیا. سید رضی نے اس طالب علم سے پوچھا تمہیں اس کی کیوں ضرورت لاحق ہوئی؟ اس نے کہا کل شب چراغ میں تیل نہ تھا اور طلبہ کا خلانچی موجود نہ تھا, مجبوراً میں نے فلاں دکان سے تیل ادھار لیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تیل کا قرض ادا کر دوں. آپ نے چوتھی مرتبہ بقیہ دیناروں کو واپس کر دیا. یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ عقیدت و محبت رکھتا ہوں. اس واقعے کے بعد سید رضی نے ہر طالب علم کے لیے کنجی تیار کروا کر ان کے حوالے کر دی اور طلبہ کے رہنے کے لیے چند مکان تعمیل کروائے اور ان کا نام دارالعلوم رکھا. دارالعلوم میں طلبہ کی ضرورت کا سارا سامان موجود رہتا تھا. دراصل سید رضی کی دانائی و علم و آگاہی اور استقامت کردار نے ان کی حمیت و خودداری اور اعلیٰ ظرفی کو اور بھی نکھار دیا تھا. بنو بویا کے انتہائی اصرار کے باوجود ان کا کوئی صلہ یا تحفہ قبول نہ کیا اور کسی کے زیر بار احسان ہو کر اپنی آن میں فرق اور نفس میں جھکاؤ نہ آنے دیا. عزت نفس اور وقار و عظمت کی اس بلندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 21 سال کی عمر میں آل ابی طالب کی نخابت اور حجاج کی عمارت پر فائز ہوئے. آپ کے اخلاق اور اطوار کے سبب ان نخابت کا دائرہ اتنا ہماگیر وسیع ہو گیا تھا کہ مملکت کا کوئی شہر اس سے مستثنا نہ تھا اور آپ نقیب النتباء کہلائے جانے لگے. ایک مرتبہ سید رضی اپنے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. جب سید مرتضیٰ رکوع میں گئے سید رضی نے نماز فرادہ کی نیت کر لی اور اقتداء کو ترک کیا. بڑے بھائی نے جب سبب پوچھا تو جواب دیا کہ جب ہم لوگ رکوع میں گئے پیش امام یعنی سید مرتضیٰ حیض کے کسی مسئلے پر غور کر رہے تھے اور وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور اسی لمحے میں نے نماز فرادہ اختیار کی. سید رضی نے کئی کتابیں لکھیں اور جو بہت زیادہ اہم اور قابل ستائش ہیں, آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے. ابو حکیم خبری نے آپ کے جواہر پاروں کو 4 زخیم کی جلدوں میں جمع کیا ہے جو شوکت الالفاظ, سلامت بیان, حسن ترکیب اور بلندی اسلوب میں جن کا جواب نہیں. عرب کے مایہ ناز مفکرین کا کہنا ہے کہ قریش میں سید رضی سے بہتر کوئی ادیب سخنداں پیدا نہ ہوا جس کا پیش کرنا دشوار ہے. سید رضی کے چند نمایاں تصانیف یہ ہیں: حقائق الدلائل, تخلیص البیان, عن مجاز القرآن, مجازات الآثار النبویہ, خالص الائمہ, حاشی الیسی وغیرہ. لیکن ان سب میں نہج البلاغہ کے جمع کرنے کا کام سب سے دقیق اور قیمتی ہے. اس کے دیباچے کے اقتباسات کا درج ذیل ہیں. آپ کا کلام وہ ہے جس میں علم الہی کا پرتو اور کلام نبوی کی بو بوباس ہے. امیر المومنین کا کلام ان عجائب و معجزے میں سے ہے کہ جن میں آپ بلا شرکت غیر منفرد اور اکتا ہیں. یہی فضیلت آپ کی ان عجیب اور لطیف خصوصیات میں شامل ہے جس کے وجہ سے متضاد فضیلتیں آپ کے دامن میں جمع ہیں. امیر المومنین وہ داد رش ہیں, ابر بارہ تھے تو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیمار. امام شافعی کا قول ہے, میں نے اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس میں تین صفتیں ایسی تین صفتوں کے ساتھ جمع تھیں جو کسی بشر میں نہیں ہوتی. فخر کے ساتھ سخاوت, شجاعت کے ساتھ تدبیر, علم کے ساتھ عمل. ایک روایت کے مطابق آپ نے بغداد میں 25 جمادی الاول سن 406 ہجری میں 47 سال کی عمر میں وفات پائی. سارے شرفاء عراق نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی. نماز جنازہ ابو غالب فخر الملک نے پڑھائی کیونکہ آپ کے بھائی سید مرتضیٰ شدت غم کی وجہ سے شریک جنازہ نہ ہو سکے, بلکہ آپ جد امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر چلے گئے اور وہاں روتے رہے. بھائی کے غم میں سید مرتضیٰ نے ایک بڑا ہی دردناک مرثیہ لکھا. روضہ کاظمین کے پاس ایک خوبصورت مسجد میں آپ کا مزار زیارت گاہ ہے, خواص و عام ہے. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن متاہر حلی کی ولادت 19 رمضان المبارک سن 648 عیسوی میں ہوئی. آپ علم و فضل کے اس درجے پہ فائز ہوئے کہ جب بھی مطلقاً علامہ کہا جائے تو اس سے علامہ ہلی مراد ہوتے ہیں. رئیس العلماء شیعہ مجداد و ملت جعفریہ تھے. کم سنی میں درجہ علم و اجتہاد پر فائز ہو گئے. نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے. علامہ ہلی کے موجود اثر شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں کتابوں میں موجود ہیں. علامہ ہلی کے بہت سے القاب ہیں جن سے آپ کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے. مثلاً دار الکرامات ملخب بجمال الدین معروف بآیات الہی فی العالمین, مرکز ادارہ شرع مبین, منتہائے فصیل اولین و آخرین, قائد ارباب الیقین, صالح منہاج الیقین وغیرہ. سید مصطفیٰ ترخشی اپنی کتاب نقد الرجال میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے علامہ ہلی کی تعریف و توصیف ممکن نہیں کیونکہ آپ کا انداز تحریر علم اور کتابیں, کارنامے اور خوبیاں کچھ ایسی ہیں جن کو ضبط تحریر میں لانا کم از کم مجھ سے ممکن نہیں. آپ نے کون سے علماء سے تعلیم پائی اس کی ایک طویل داستان ہے. آپ بغداد میں شاہ خدا بندہ کے دربار میں طلب کیے گئے جہاں آپ نے دیگر فرقوں کے علماء سے زبردست مناظرہ کیا اور خوبصورتی سے مذہب جعفری کی اولیت کو ثابت کیا. اس کے علاوہ ایک کتاب مسمی بالیقین تحریر فرمائی جس میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر پوری 2000 دلیلیں جمع کیں جس کے نتیجے میں شاہ خدا بندہ نے مذہب حقا کو قبول کیا. شاہ خدا بندہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا تھا لیکن اس کو اپنی زوجہ سے غیر معمولی محبت تھی. اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چاہتا تھا کہ اپنی زوجہ کو رجوع کر لے لیکن اہل سنت کی شرح اس کو اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی. اس نے بہت سارے علماء سے دریافت کیا, سب نے یہی کہا کہ اب اس خاتون سے عقد نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ خاتون دوسرے مرد سے شادی نہ کرے اور اس کا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے. سلطان نے سوچا اسلام میں بہت فرقے ہیں, شاید کوئی ایک فرقہ اس مسئلے کا حل بتا دے. مختلف علماء سے گفتگو کی. سارے علماء نے کہا اسلام میں سوائے شیعہ فرقے کے کوئی دوسرا فرقہ موجود نہیں ہے لیکن اس فرقے کے افراد تعداد میں بہت کم ہے. اس فرقے کی شرح کے مطابق اسی زوجہ سے عقد کرنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں. سلطان نے دریافت کیا شیعہ علماء کہاں رہتے ہیں. کہا گیا کہ کچھ علماء حلہ میں رہتے ہیں اور ان کے قائد علامہ ہلی ہیں. سلطان نے علامہ ہلی کو طلب کیا. جب آپ تشریف لائے سلطان نے آپ کی بڑی تعظیم اور تکریم کی. علامہ ہلی نے مصلحتاً اپنی نالم بغل میں دبا رکھی. علامہ ہلی کی اس حرکت کو دربار میں موجود علماء نے سخت ناپسند کیا. ان علماء کا خیال تھا کہ آپ کی یہی حرکت سراسر ایک عالم دین کی شان کے خلاف ہے. ان علماء نے سوچا سلطان کے روبرو علامہ کی توہین و اہانت کرنے کا ان کے ہاتھ ایک سنہری موقع آ گیا ہے. انہوں نے علامہ ہلی سے کہا, دربار کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے سلطان کو فرشی سلام بجا نہیں لایا. اس پہ طرفہ یہ کہ آپ نالائن در بغلائن حاضر دربار ہوئے, جس سے دربار کی توہین ہوتی ہے. علامہ ہلی نے ان علماء سے کہا, آپ کے اور میرے مذہب میں خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کا حکم نہیں ہے. خدا کے احکام کے مطابق جتنا احترام ضروری تھا میں نے اتنا ہی احترام کیا ہے. آپ لوگ مجھ سے سرد مہری سے پیش آ رہے ہیں کہ میں اپنی نالائن بغل میں دبائے ہوئے بھرے دربار میں چلا آیا. اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آن حضرت نے فلاں فرقے کے چند افراد کی دعوت کی تھی, لیکن دعوت سے واپسی کے موقع پر اس فرقے کے کسی فرد نے آن حضرت کی نالائن کا سرخا کر لیا تھا. اسی لیے میں نے نالائن بغل میں دبا رکھی ہیں. دربار میں اس فرقے کا عالم موجود تھا, وہ آپے سے باہر ہو گیا. اس نے کہا, افسوس تم کچھ نہیں جانتے. تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے فرقے کا آغاز کب ہوا. ہمارا فرقہ تو آن حضرت کی زندگی میں موجود ہی نہ تھا. اس کی بنیاد تو آن حضرت کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد رکھی گئی. اس پر علامہ ہلی نے اپنی کمزور یادداشت کا بہانہ کرتے ہوئے, شاید اس واقعے کا تعلق فلاں فرقے سے ہو, دربار میں اس فرقے کا عالم بھی موجود تھا. اس نے تردید کرتے ہوئے کہا, ہمارا فرقہ تو آن حضرت کی وفات کے 150 سال بعد وجود میں آیا. اس طرح علامہ ہلی نے ایک کے بعد ایک دیگر کئی فرقوں کے نام بتلائے, لیکن ہر فرقے کے عالم نے تردید کی کہ اس کا فرقہ آن حضرت کی وفات کے ایک عرصے بعد وجود میں آیا. جب مختلف فرقوں کے علماء نے علامہ کو غلط ثابت کر دیا, تب آپ نے شاہ سے کہا, جناب آپ نے ان علماء کی گفتگو سن لی کہ آن حضرت کے دور مبارک میں ان کا وجود نہ تھا, بلکہ آن حضرت کے حجاب فرمانے کے 100 سال بعد ان فرقوں کا جنم ہوا. غور فرمائیے ان فرقوں میں کس حد تک صداقت موجود ہوگی. اس موقع پر ہر شخص خاموش تھا. تب آپ نے طلاق کے مسئلے کو سمجھایا اور ثابت کیا کہ طلاق کو واپس لیا جا سکتا ہے یا رد کیا جا سکتا ہے. اس طرح اس خاتون سے دوبارہ عقد کرنا غیر شرعی نہ ہوگا. عقد کے جائز ہونے کے لیے اس خاتون کا کسی مرد کے عقد میں جانا اور اس مرد کا طلاق دینا ضروری نہیں. علامہ کا کمال یہ ہے, آپ نے نالائن کو موضوع گفتگو بنا کر ان علماء سے حقائق کا اعتراف کروا لیا. علامہ کی ذہانت اور دانشمندی کی کوئی حد نہ تھی. آپ نے 200 مرتبہ دوسرے مذاہب کے افراد سے مناظرہ کیا اور مذہب اثنائشری کی حقیقت کو ان پر ثابت کیا. آپ کی ذہانت کے بارے میں بہت سے واقعات موجود ہیں. ان میں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمسنی کے دور میں چچا سے پڑھا کرتے تھے. کبھی پڑھائی سے بچنے کے لیے بھاگ جاتے تھے. ایک بار آپ کے چچا نے آپ کا تعاقب کیا اور پکڑ لیا. آپ نے فوراً ہی قرآن کی وہ آیت پڑھی جس پر سجدہ واجب ادا کرنا پڑتا ہے. ادھر آپ کے چچا سجدے میں مصروف ہو گئے, ادھر آپ بھاگ کھڑے ہوئے. اس وقت آپ کی عمر اس قدر تھی کہ آپ پر سجدے کا ادا کرنا واجب نہ تھا. علامہ ہلی کے دور میں ایک فرقے کے عالم نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کو وہ عالم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور کسی کو نہ دیتا تھا. البتہ اس کتاب کے اقتباسات کو لوگوں کو سناتا تھا. علامہ ہلی کو جب اس کتاب کا علم ہوا, آپ اس کا جواب لکھنا چاہتے تھے لیکن کتاب کے موجود نہ ہونے کی وجہ مجبور تھے. آپ نے اپنے ایک شاگرد کو ہدایت دی کہ وہ فلاں عالم کی شاگردی اختیار کرے اور کسی طرح مطالعے کی غرض سے کتاب حاصل کرے. آپ کے اس شاگرد نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصے بعد اس عالم سے کتاب کے مطالعے کی خواہش کی. اس عالم نے ابتدا میں کتاب دینے سے انکار کیا, لیکن بڑی خوشامد کے بعد اس نے صرف ایک رات کے لیے وہ کتاب حوالے کی. اس طرح علامہ ہلی کو وہ کتاب اپنے شاگرد کے ذریعے مل گئی اور آپ فوراً ہی اس کی نقل شروع کی. کتاب بہت طویل تھی, ایک رات میں اس کی مکمل نقل ممکن نہ تھی. پھر بھی آپ نے کوشش جاری رکھی, لیکن غیر ارادی طور پر آپ کی آنکھ لگ گئی اور قلم ہاتھ سے گر گیا. صبح جب آنکھ کھلی تو آپ بہت رنجیدہ ہو گئے, لیکن جب کتاب پہ نظر ڈالی تو حیرت کی انتہا نہ رہی. کتاب کی مکمل نقل موجود تھی, اور کتاب کے خاتمے پر امام عصر کا اسم مبارک اس تحریر کے ساتھ موجود تھا, ہم نے یہ کتاب مکمل کی ہے. شیخ اسد اللہ کاظمی نے اپنی کتاب مقاصب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ روز حساب آ چکا ہے اور علامہ ہلی تمام علماء میں ایک اونچے درجے پہ فائز ہے. علامہ ہلی اپنی کتاب تذکرے میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا معلیٰ میں 40 شب جمعہ تحت خبۂ حضرت امام حسین علیہ السلام عبادات و دعا کے ساتھ شب بیداری کرے تو اس کو امام عصر کی زیارت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ میں ہر شب جمعہ کو حلہ سے کربلا آنے لگا اور تحت خبہ بیداری میں بسر کی. 39 شب گزر گئے اور 40ویں شب جمعہ کے لیے حلہ سے کربلا روانہ ہوا اور میں خچر پر سوار تھا. اس وقت میں اس شبے میں گرفتار تھا کہ بکثرت احادیث اس کی وارد ہوئی ہیں جو شخص غم حسین میں روئے اگرچہ آنسو کا ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے برآمد ہو تو اس رونے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ امر مجھ کو تعجب خیز معلوم ہوا. دوسری فکر مجھ کو یہ تھی کہ آج 40ویں روز ہے, مگر اب تک امام زمانہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی. میں اسی محویت کے عالم میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے میرا راستہ روکا اور پوچھا کہ کس فکر میں غوطہ زن ہو؟ سوال کرنے کے انداز سے مرغوب ہو کر میں نے اپنے شکوک بیان کیے. یہ سن کر اس بزرگ نے فرمایا, پہلے میں تم کو خطرہ اشک کے عزا کے متعلق جواب دوں گا. تم تصور کرو کہ مثلاً ایک سلطان شکار گاہ میں اپنے لشکر سے چھوٹ کر جنگل میں جا نکلا, جہاں صرف ایک ضعیفہ ایک جھوپڑی میں رہتی تھی. بادشاہ نے اس بڑھیا سے پیاس کی شکایت کی. اس بڑھیا نے, جس کے پاس مال دنیا سے صرف ایک بکری تھی, اس کا دودھ بادشاہ کو پلا دیا. پھر بادشاہ نے بھوک ہونے کی شکایت کرنے پر بکری کے کباب بنا کر کھلا دیا. بادشاہ واپس ہوا. اب اگر وہ بڑھیا بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ اس بڑھیا کو اپنی سلطنت دے دے تو بھی زیادہ نہ دیا, کیونکہ بڑھیا نے اپنا سب کچھ بادشاہ کو دے دیا. یہی مثال امام حسین اور مالک ارض و سما کی ہے. اگر وہ حسین کو خدائی کا اختیار عطا فرمائے تو بڑی بات نہیں. خطرہ عش پر خیال نہ کرو, بلکہ امام حسین کی عظمت پر غور کرو. اور رہا دوسرا جواب یہ کہ تمہارا امام اس وقت تمہارے ساتھ ہے. یہ سن کر میں اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا, قدم چومے حضرت غائب ہو گئے. نصف شب جمعہ زیارت جامعہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی عالم نے اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی کہ علامہ ہلی نے لکھی ہیں. آپ ہمیشہ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے. آپ کے تعلقات بادشاہوں اور جاگیرداروں سے دوستانہ تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ ہلی میں 500 کتابیں لکھی تھیں. شیخ فخر الدین مجمع الجرائن میں لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ ہلی کی لکھی ہوئی 500 کتابیں دیکھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ نے 4000 کتابیں لکھی ہیں. آپ کی وفات 726 عیسوی میں ہوئی. نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے زیر منارہ آپ کا مزار ہے. آپ کی تالیفات میں قواعد, تذکرہ, مختلف الشیعہ, مہنتی بالیقین, شرح تجریدی کلام, کشف الیقین, فضائل امیر المومنین وغیرہ شامل ہیں.